السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم الفقہ اورنگ آباد. جنازے کے مسائل کتاب چل رہی تھی ہماری. آج کا ٹاپک ہے تدفین کے مسائل، یعنی دفن کس طرح کرتے ہیں. پیج نمبر 80، مسئلہ نمبر 155. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق دی. اتنے تمام لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا کہ ہم دین کی کچھ باتیں، مسائل جان پا رہے ہیں اور کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے مطابق عمل کر سکیں. الحمدللہ، اورنگ آباد کے لیے ایک اور خوشخبری اورنگ آباد میں رہنے والوں کے لیے کہ الحمدللہ آپ لوگوں کے یہاں آف لائن سینٹر بھی شروع ہو چکا. کئی طرف سے کل مجھے میسیجز آئے تھے، جو یہاں رہنے والے ہیں ان لوگوں نے بھی میسیجز کیے. اللہ تعالیٰ قبول کرے. اصل تو مبارکباد کی بات نہیں ہے، ذمہ داری ہے یہ کہ ہم اس کو احسن طریقے سے کس طرح سے آگے چلا پاتے ہیں. اس میں سبھی کا کوآپریشن ضروری ہے، کیونکہ کسی کے بھی مدد کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد انسانوں کا مددگار ہونا بھی ضروری ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ سپورٹ کریں گے اور اس کو احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے جن لوگوں نے بھی اس میں اپنا حصہ لگایا ہے، جتنا ایفرٹ لگایا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب سے ان کوششوں کو احسن طریقے سے قبول فرمائے، آمین. اور اللہ کرے کہ ایک دن یہ سینٹر اور بڑے طور پہ تعمیر ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پر قرآن کی اور احادیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں، آمین. تو آئیے تدفین کے مسائل دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ، آئیے تدفین کے مسائل. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، الحمدللہ دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارا دین فطری دین ہے، اور اللہ تعالی نے ہمیں وہ باتیں بتائی ہیں جو انسان کے لیے خیر کا باعث ہیں. سب سے پہلے آپ جانتے ہوں گے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابل میں جو معاملہ پیش آیا تھا، ماشاء اللہ قوۃ اللہ بلّہ، آپ لوگ سب تعلیم القرآن کیے ہوئے ہیں تقریباً لوگ، تو اس میں قابل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، اور یہ پہلا قتل تھا زمین پر. اور تب اللہ تعالیٰ نے قابل کو یہ بات سجھائی کہ کوے کو بھیجا، اور اس نے کوے نے وہ زمین کھودنے لگا تھا چونچ سے، یعنی اسی کی جیسے ایک پرندہ اور مر چکا ہوگا، وہ اس کے لیے زمین کھودنے لگا تھا. تو اس کو دیکھ کر احساس ہوا قابل کو کہ لاش کو اس طرح سے دفن کرنا چاہیے، اور پھر اس نے بھی زمین کھود کر یا جو بھی کر کے مٹی ڈالی. اور یہ بات ہم سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ کتنا اہتمام اور احترام سے مرنے والے کو دفن کیا جاتا ہے. یعنی الحمدللہ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ مرنے کے بعد اس کو اس کی ڈیڈ باڈی کو جلا نہیں دیا جاتا، اور اذیت دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، جس سے اور پولیوشن بھی پھیلتا ہے اور بھی بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں، یا اس کو صرف تابوت میں نہیں رکھ دیا جاتا، یا اور بھی جو الگ الگ طریقے ہیں، بلکہ الحمدللہ اسے غسل دے کر، اجلا لباس پہنا کر اسے مٹی کے اندر دفن کیا جاتا ہے. اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تاکہ اس کی مغفرت کی سب لوگ دعا کر سکیں، اور اس کا استقبال قبر میں اچھے طریقے سے ہو، یا اس کے ساتھ جو آخرت کے معاملات ہیں وہ بہترین طریقے سے ہو. تو تدفین، دفن کرنا جسے ہم کہتے ہیں، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین تک ٹھہرنے کی فضیلت ہمیں احادث سے ملتی ہے کہ اس کے لیے دو قیرات کا ثواب ہے. پھر قبر کیسی ہو، تو قبر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک شق والی قبر کہتے ہیں جس کو صندوق کی قبر کہا جاتا ہے، اور ایک لحد والی قبر ہوتی ہے جو گڑھا کھود کر اس کے اندر ایک شیلف جیسا بنایا جاتا ہے اور مزید دیوار کے سائڈ میں گڑھا کھودا جاتا ہے، اس کو لحد کہتے ہیں. اور یہی قبر رسول اکرم نے پسند کی ہے. دونوں قبر جائز اور درست ہے، لیکن لحد والی قبر کو زیادہ پسند کیا گیا ہے. پھر قبر میں کچی اینٹیں استعمال کی جاتی ہیں. عامر بن سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے مرض الموت میں یہ بات کہی کہ میرے لیے لحد بنانا اور کچی اینٹ استعمال کرنا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد بنائی گئی اور کچی اینٹیں استعمال کی گئیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر تھی وہ بھی لحد ہی تھی. قبر فراخ، گہری اور صاف ستھری ہونی چاہیے. فراخ مطلب بڑی سی. بوقت ضرورت ایک قبر میں ایک سے زیادہ میتیں دفن کی جا سکتی ہیں. ہشام بن عامر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے روز فرمایا، قبریں گہری اور فراخ اور صاف ستھری بناؤ اور ایک ایک قبر میں دو دو تین تین آدمی دفن کرو، جسے قرآن زیادہ یاد ہو اسے پہلے قبر میں اتارو. آپ کو یاد ہوگا احد کے دوران بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے تھے اور سب کو نہ ہی اتنی قبریں کھودی جا سکتی تھیں اور سب کے لیے نہ ہی کفن اس وقت اویلیبل تھے. بعض اوقات تو ایک ایک کپڑے میں ہی کفن دیا گیا یا کسی کو وہ بھی نصیب نہیں ہو سکا. تو ایک قبر میں زیادہ لوگ بھی ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ میتیں ہوں. میت کو پاؤں کی طرف سے قبر میں اتارنا سنت ہے، یعنی جس طرف پاؤں رکھے جائیں گے تو اس طرف سے اتارا جائے. ابو اسحاق سے روایت ہے کہ حارس نے وصیت کی تھی کہ ان کی نماز جنازہ عبداللہ بن یزید پڑھائیں، چنانچہ عبداللہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں پاؤں کی طرف سے اتارا اور فرمایا یہ سنت ہے. قریب ترین عزیز کو میت قبر میں اتارنی چاہیے. شوہر اپنی بیوی کی میت کو قبر میں اتار سکتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ہمارے یہاں پر بہت سارے ایسے کانسیپٹ ہیں کہ مرنے کے بعد شوہر بیوی کے لیے نامحرم ہو جاتی ہے یا بیوی شوہر اور شوہر بیوی کے لیے نامحرم ہو جاتے ہیں، اور اس بنا پر نہ دیکھنے دیتے ہیں، نہ غسل دینے دیتے ہیں اور نہ ہی قبر میں اتارنے دیتے ہیں. تو یہ بات درست نہیں ہے. شوہر اور بیوی کا رشتہ قائم رہتا ہے، کیونکہ وہی بیوی اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت گزارتی ہے اور وہ کہیں اور نکاح بھی نہیں کر سکتی، تو بھلا پھر وہ شوہر کیسے اس کے لیے نامحرم ہوگا؟ اور اسی طرح وہ بیوی بھی شوہر کے لیے نامحرم نہیں ہوتی اگر بیوی کا انتقال ہو جائے. تو شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتے ہیں. میت قبر میں رکھتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ وعلی سنت رسول اللہ کے الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میت کو قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھتے، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ کے طریقے پر میں اسے قبر میں اتارتا ہوں. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ملت رسول اللہ کی بجائے سنت رسول اللہ کے الفاظ ہیں، دونوں الفاظ کہے جا سکتے ہیں. پھر قبر پر 3 مٹھی مٹی ڈالنا سنت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی، پھر میت کی قبر پر تشریف لائے اور سر کی طرف سے 3 مٹھی مٹی قبر پر ڈالی. مطلب یہ سنت ہے. اور قبر بہت پختہ نہیں ہونا چاہیے، اونچی نہیں ہونی چاہیے، بس اونٹ کے کوہان کی طرح ہونی چاہیے. اتنی مٹی آپ اوپر ڈالیں گے کہ جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، پھر بعد میں وہ خود بخود ہی بارش وغیرہ سے دب جاتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی، پھر میت کی قبر پر تشریف لایا اور ایک سر کی طرف سے 3 مٹھی مٹی قبر پر ڈالی. اور قبر کی شکل کوہان نما ہونی چاہیے. سفیان تمار سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک دیکھی جو کہ کوہان کی شکل کی تھی. اونٹ کا جو ہمپ ہوتا ہے نا، اس کو کوہان کہتے ہیں. زمین سے قبر کی اونچائی بالشت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک بالش. قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ امی جان، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کی قبریں دکھائیے. چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے مجھے 3 قبریں دکھائیں، نہ تو زیادہ بلند نہ زمین کے برابر، اور قبروں کے ارد گرد سرخ کنکریاں بچھی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے، یہ جو قاسم بن محمد ہے یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے، جو محمد عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے ان کے بیٹے تھے قاسم، جن کی پرورش عائشہ رضی اللہ عنہ ہی نے کی تھی، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھیں، اس لیے وہ بے جھجک اندر چلے جایا کرتے تھے، یعنی ان سے کوئی پردہ نہیں تھا. صالح بن ابو صالح کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھی جو بالشت برابر یا کم و بیش بالشت بھر اونچی تھی. ٹھیک ہے، تو اس سے پتا چل گیا آپ کو کہ قبر اونچی نہیں ہونی چاہیے زیادہ. ابو الحیاج الاسدی کہتے ہیں کہ مجھے علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ میں تجھے اس کام پر معمور نہ کروں، یعنی وہ کام نہ سونپوں جس پر رسول اللہ نے مجھے معمور فرمایا تھا، اور وہ یہ کہ ہر تصویر مٹا دوں اور ہر اونچی قبر برابر کر دوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ویسے بھی فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو بھیجا تھا اس کام کے لیے کہ پوجی جانے والی جو تصویریں ہیں یا بت ہیں ان سب کو ڈھا دیا جائے، گرا دیا جائے، تصویر کو ہٹا دیا جائے، اور قبریں اگر اونچی بنی ہوں تو اس کو برابر کر دیا جائے۔ تو قبریں اونچی بنانا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، اور نہ ہی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اونچی ہے اور نہ پختہ ہے، یعنی پکی بنی ہوئی نہیں ہے قبر۔ قبر اونچی بنانا، پکی بنانا، یا قبر پر مزار یا کسی قسم کی تعمیر کرنا منع ہے۔ قبر پر نام، تاریخ وفات یا کوئی اور چیز لکھنا منع ہے، یعنی اسپیشل اپنے قبرستان بنانا بھی منع ہے، اور قبروں پر نام یا کتبے لگانا وہ بھی منع ہے۔ یعنی کوئی آپ مرنے کے بعد کیا آپ کو دیکھ کر کوئی آپ کی شان میں قصیدے پڑے گا کہ یہاں فلاں فلاں کی قبر ہے، بہت بڑے آدمی تھے؟ نہیں، وہاں تو جانے کے بعد سب ایک ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں قبر کے اندر جانے کے بعد کیا کوئی رہتا ہے کہ کوئی امیر، کوئی غریب ہے، کوئی بہت اچھے عہدے پر فائز ہے، کوئی مزدور ہے، لیبر ہے، سب کو؟ اچھا مجھے بتائیے کہ قبر کے اندر سب کو ایک ہی جیسی جگہ ملتی ہے کہ کسی کو، یعنی کس لحاظ سے قبر کے اندر کشادگی ہو سکتی ہے یا روشنی مل سکتی ہے؟ اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کی امیری کی وجہ سے، اس کی خوبصورت ہونے کی وجہ سے، یا اس کی سرداری کی وجہ سے، یا اس کے نیک عمل کی وجہ سے؟ جی، اس کے نیک عمل کی وجہ سے۔ اب کوئی دنیا میں ہو سکتا بڑا پیر بزرگ تھا اور جس کے بڑے چرچے تھے اور بڑے خاندان کا تھا، کہتے ہیں کہ پیروں کے گھرانے کے ہیں، ان کی قبر میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی ہم نہیں جانتے، کیونکہ ان کے عمل کیسے تھے، چھپے ہوئے عمل ہم کو نہیں معلوم۔ اور ایک غریب شخص جو ہو سکتا خاندان اس کا اعلیٰ نہ ہو، اس کی بھی قبر سیم ہے۔ میں نے یہ تک سنا ہے، کچھ لوگ بتا رہے تھے جب ہمارا یہ آف لائن چل رہی تھی کلاسز، صحیح بخاری ہم لوگ پڑھ رہے تھے دعوی سینٹر میں یہاں پر دمام میں، تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ ایسے بھی کچھ علاقے ہیں جہاں پر جو خاندانی قبرستان ہیں، تو وہاں پر ان لوگوں نے قبروں پر اے سی لگا رکھے ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، زندوں کے لیے اے سی لگانا مشکل ہے، اور الیکٹرک بل اتنا زیادہ آ رہا ہے، تو بھلا مردوں کو اے سی لگا کر آپ مجھے بتائیے کہ ان کو ٹھنڈی ہوا پہنچ سکتی ہے؟ ویسے بھی قبر کے اوپر سے ٹھنڈی ہوا کیسے پہنچیں گی؟ تو صرف انسان کے نیک اعمال ہی اس کے قبر میں اس کے کام آ سکتے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر عمارت بنانے، اس کو اونچا کرنے اور اسے پختہ کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی پکی قبر بنانے سے منع کیا ہے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ نے ہمیں قبر پکی بنانے، قبروں پر مستقل مجاور بن کر یا حصول برکت کے لیے وقتی طور پر بیٹھنے سے، اور قبروں پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے یعنی قبروں پر بیٹھنا بھی منع ہے مجاور بن کے، جیسے جو آج کل مزاروں پر بیٹھتے ہیں لوگ نا۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم نے قبریں پکی بنانے، قبروں پر کچھ لکھنے، قبروں پر تعمیر کرنے اور قبروں کی بے حرمتی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو جو رسول اکرم کی تعلیمات ہیں سب آج اس کے خلاف ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے آج ہمارے ممالک کے شہروں میں یا ہمارے آس پاس ارد گرد؟ قبر پرستی عام ہے یا نہیں؟ ابھی وہ جو سندل نکالے جاتے ہیں یا جو عرس ہوتے ہیں وہ کس سے نکالے جاتے ہیں؟ تو یہ جو عرس ہے یا سندل ہے یہ سب قبر کے لیے ہی کہتے ہیں میرے خیال سے نا، وہ کچھ عرس اسی لیے نکالا جاتا ہے، واللہ عالم۔ قبر تیار کرنے کے بعد اس پر پانی چھڑکنا درست ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پانی چھڑکا گیا، اور پانی چھڑکنے والے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے ایک مشکیزہ کے ساتھ سر کی طرف سے پانی چھڑکنا شروع کیا اور پاؤں تک چھڑکا، یعنی چکے بھر بھری مٹی ہوتی ہے تو وہ ہٹ جائے گی نا، تو اس کو مٹی کو مضبوط کرنے کے لیے، تاکہ مٹی بیٹھ جائے، اس لیے پانی چھڑک سکتے ہیں۔ رات کے وقت تدفین کرنا درست ہے۔ تدفین کے بعد نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے، یعنی اگر کسی کی تدفین ہو بھی چکی اور کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکا تھا تو وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے اس کے لیے۔ اور کسی کا انتقال رات میں ہو جائے اور قبرستان جانے میں آسانی ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، تو رات میں بھی آپ دفن کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رات کے وقت ایک آدمی کو دفن کرنے کے بعد رسول اکرم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، اور تین اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا اور میت دفن کرنا منع ہے۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تین اوقات میں نماز پڑھنے اور میت دفن کرنے سے منع فرمایا یا فرماتے تھے۔ پہلا جب سورج طلوع ہونے لگے، دوسرا جب دوپہر ہو حتیٰ کہ سورج ڈھل جائے، یعنی جو نصف النہار پر آ جاتا ہے سورج، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، اور تیسرا جب سورج غروب ہونے لگے حتیٰ کہ پوری طرح غروب ہو جائے، یعنی جب غروب ہو جائے اس کے بعد آپ دفن کر سکتے ہیں. پھر کیا کیا جانا چاہیے تدفین کے دوران؟ اگر ٹائم ہو قبر کھودنے کے لیے، لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہوں تو کیا کریں گے؟ تو آپ دیکھیں یہیں سے ہمیں رسول اکرم کی تعلیمات ملتی ہیں. لوگ بہت پوچھتے ہیں سوال کہ اچھا قرآن خوانی کر لیں اس کی بجائے سب سے اچھا، لوگ فضول باتیں کریں گے. تو نہیں، جو کرنا ہے وہ کرنے کے کام کریں. تدفین کے دوران کسی عالم دین کو لوگوں کے درمیان بیٹھ کر فکر آخرت کی تلقین کرنی چاہیے. برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم ایک انصاری کے جنازے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر تک آئے. میت ابھی دفن نہیں کی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم لوگ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد اس قدر خاموشی سے بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ مٹی کلید رہے تھے. رسول اکرم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا، عذاب قبر سے اللہ تعالی کی پناہ مانگو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے. دیکھیں اصل میں دل نرم ہوتے ہیں نا اس وقت جب کسی کی میت ہو جائے اور دفن کا معاملہ ہو تو دل بہت نرم ہو جاتے ہیں. اس لیے قبرستان جانے کو کہا گیا کہ وہاں جانے کے بعد پھر موت کی یاد آئے گی اور اس کے لیے انسان تیاری کرے گا. تو رسول اکرم نے جب تھوڑی دیر باقی تھی ابھی قبر کھودنے میں، تو تب تک رسول اکرم لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے اور آپ نے کیا فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو. اور رسول اکرم ہر دفعہ سلام بھیجنے سے پہلے وہ دعا کرتے تھے جس میں قبر کے عذاب سے اور فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعا مانگی گئی ہے. تدفین کے بعد میت سے سوال جواب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے اور سب سے آسان سوال جواب اور حساب ہو، آمین. بہت طویل حدیث ہے اور بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس دو سیاہ قیدی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں. ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے. دونوں سے پوچھتے ہیں، تم اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ وہی کہے گا جو دنیا میں کہا کرتا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. دونوں فرشتے جواب میں کہتے ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے. پھر اس کی قبر 70 در 70 ہاتھ 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے، ایکسپینڈ کر دی جاتی ہے اور اسے روشن کر دیا جاتا ہے. پھر بندے سے کہا جاتا ہے سو جاؤ. وہ کہتا ہے، میں اپنے اہل و عیال میں واپس جا کر انہیں اپنی مغفرت کی خبر دینا چاہتا ہوں. فرشتے جواب میں کہتے ہیں، یہ ممکن نہیں، بلکہ اب تم دلہن کی نیند جیسی پرسکون نیند سو جاؤ جسے اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا. چنانچہ وہ سو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے قبر سے اٹھائے گا. اگر مرنے والا منافق ہو تو وہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہی کچھ کہتا ہوں جو لوگوں کو کہتے سنتا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا. دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا تم یہی جواب دو گے. پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ تنگ ہو جا، چنانچہ وہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں. منافق اپنی قبر میں قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ قیامت تک جب سے اس کو دفن کیا گیا ہے وہ عذاب سہتا رہے گا، یعنی اس کو لگے گا کہ اس کی قبر اس کو بھینچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سبھی کو. برہ بن عازب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے کہ جب مومن کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے، تب مومن آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے. یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں پکی بات یعنی کلمہ طیبہ یا توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے. یعنی جس کی پوری زندگی پھر ایسے گزری ہو توحید کے اوپر چلتے ہوئے، ایک اللہ کو مانتے ہوئے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراتے ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جانتے اور مانتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کا انجام بہت ہی نیک ہوتا ہے. اور پھر وہ آخرت کے وقت سوالات جوابات کے موقع پر بھی ثابت قدم رہتا ہے اور صحیح جواب دیتا ہے. میت دفنانے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر میت کے لیے سوال و جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا کرنی چاہیے عثمان رضی اللہ عنہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے تو فرماتے، اپنے بھائی کے لیے بخشش اور سوال و جواب میں ثابت قدمی کی دعا مانگو. جب اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے تو سبحان اللہ، دیکھیں ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا اس کی وجہ سے کتنی آسانی ہے کہ ہم کثرت سے دعا مانگتے ہیں ایسے وقت تدفین کے بعد کے، تاکہ جو ہمارے پیارے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سب کو معاف فرمائے. اور عذاب قبر پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ حق ہے. عذاب قبر سے پناہ مانگنا مستون ہے، کیونکہ منکرین حدیث دراصل جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں یا جو بھی کہیں، تو وہ لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے ہیں. آپ دیکھیں بہت بڑا فرق ہے ہم مسلمانوں میں، اور یہی چیز پھر دوسرے لوگوں کو مسلمانوں کی کیٹیگری سے ہٹاتی ہے. تو قبر کے عذاب پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے منکرین حدیث نے عذاب قبر کا انکار کیا. اور عذاب قبر سے پناہ مانگنا مستون ہے، یعنی اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. یہ سنت طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے. اسما بنت ابی بکر کہتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو فتنہ قبر کا تذکرہ کیا جس میں انسان مبتلا کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا تذکرہ کیا تو مسلمان چیخنے لگے، ان کی چیخیں نکل گئی، رونے لگے وہ لوگ جو عذاب قبر کی باتیں سنی. تو اب سوچے ہمارا کیا حال ہوگا سنیں گے تو، اچھا ہو کچھ باتیں ہم سے پوشیدہ رکھی گئی نا. اب ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیشتر عذاب قبر جو عذاب قبر ہے پیشاب میں احتیاط نہ کرنے سے، پیشاب کے چھینٹوں کے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آپ لوگوں نے یہ بات پہلے بھی پڑھ رکھی ہوگی کہ عذاب قبر دراصل پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے. ہم کو بچپن سے عادت ڈالنی چاہیے، خود اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی پاکیزگی کو ہم پسند کریں. اور جہاں تک ممکن ہو جو لوگ ایسی کنٹریز میں کہ جہاں پانی اویلیبل ہو تو اس کو پانی سے ہی دھوئیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. اے اللہ، میں تجھ سے قبر اور جہنم کے عذاب، زندگی اور موت کی آزمائش اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے اور لوگوں کو ہنستے دیکھا تو فرمایا، خبردار، اگر تم لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کا بکثرت ذکر کرتے تو اس طرح نہ ہنستے. لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. سنو، قبر ہر روز یہ پکارتی ہے، میں غربت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. جب مومن آدمی دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، تجھے خوش آمدید ہو، مجھ پر چلنے والے لوگوں میں سے تو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا. آج جبکہ تجھے بے بس کر کے میرے حوالے کر دیا گیا ہے تو میرا حسن سلوک دیکھ لے گا. چنانچہ قبر اس آدمی کی حد نگاہ تک فراخ ہو جاتی ہے، یعنی بہت بڑی ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. جب فاجر یا کافر آدمی دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، تیرے لیے خوش آمدید نہیں، مجھ پر چلنے والے لوگوں میں سے تو میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت انسان تھا. آج تجھے بے بس کر کے میرے حوالے کر دیا گیا ہے، اب دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بعد قبر اسے بھینچ لیتی ہے، یعنی جکڑ لیتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پستیاں ایک دوسری میں پیوست ہو جاتی ہیں. ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھانے کے لیے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیں اور فرمایا، پھر 70 اژدہ اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک اژدہ اگر زمین پر پھنکار دے تو رہتی دنیا تک روئے زمین پر کوئی سبزہ نہ اگے. وہ 70 اژدہ قیامت تک اس کافر یا فاجر انسان کو کاٹتے اور نوچتے رہتے ہیں. ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کی جو پہلی سیڑھی ہے قبر، اس کو ہمارے لیے آسان بنائے. آمین. تو کیا پتہ چلا اس طویل حدیث سے کہ قبر تو روز ہی پکارتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں. اور کیسے لوگوں کا وہ انتظار کرتی ہے قبر؟ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جن کے اعمال نیک ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ان کا انتظار کرتی ہے، بلکہ ان کے لیے اپنی قبر، یعنی وہ جو اپنی جگہ کو کشادہ بھی کر دیتی ہے، بڑھ جاتی ہے جگہ، پھیل جاتی ہے. اور جو فاسق یا فاجر شخص ہوتا ہے اس کے لیے قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اور اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر بتایا تھا، جیسے پسلیاں جب ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں تو ایسے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر رسول اکرم نے یہ بات بتائی تھی۔ میت کو قبر میں صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو صبح اور شام اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر جنتی ہو تو جنتیوں کا، اگر جہنمی ہو تو جہنمیوں کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی تیرا اصل ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کتنے سال قبر میں رہنا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، اور وہاں سے روز نظارہ ہو سکتا ہے، اگر اعمال نیک ہے تو جنت کا نظارہ روزانہ ہوتا رہے گا، اور اللہ نہ کرے اعمال برے ہیں تو پھر جہنم کا نظارہ روزانہ ہوتا رہے گا قبر میں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے قبر کے عذاب سے، آمین۔ بلا عذر شہید کی میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر دفن کرنا منع ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احد کے روز میری پھوپھی میرے والد کو قبرستان میں دفنانے کے لیے لے آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بناتی نے آواز دی، شہدا کو ان کے مقتل میں واپس لے آؤ۔ یعنی میدان جنگ سے شہیدوں کو کہیں اور نہیں لے کر جانا چاہیے، بلکہ جہاں ان کی وفات ہوئی وہیں پر دفن کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے صحابہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جب وہ ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ گئے تھے تو اس وقت وہاں پلیگ پھیل گیا تھا، بیماری، طاعون کی بیماری، تو منع کر دیا گیا تھا کہ وہاں سے کوئی صحابہ ادھر نہ آئے مدینہ کی طرف، نہ یہاں سے کوئی صحابہ ادھر جائے شام کی طرف۔ مسلمانوں کا قبرستان ہموار کرنا یا منہدم کرنا منع ہے۔ مومن مردے کے اعضاء وغیرہ توڑنا یا کاٹنا منع ہے۔ عشر دن سے روایت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کی ہڈی توڑنے کا گناہ زندہ انسان کی ہڈی توڑنے کے برابر ہے، تو کتنی احتیاط نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے دیکھا غسل دیتے وقت آرام سے ٹرن کرنا، آرام سے پانی ڈالنا۔ ہم لوگوں نے یہاں جو ایک دو ورک شاپ اٹینڈ کیے تھے، سب عرب خواتین ہی تھیں جو بتانے والی تھیں، تو اس میں وہ یہی بتا رہی تھی کہ ایسے آپ ٹریٹ کریں ڈیڈ باڈی کو جس کو آپ غسل دے رہے ہیں، وہ ایک ننھا سا بچہ ہو جیسے نیو بورن بیبی ہوتا ہے، کیسے آپ اس کو ہینڈل کرتے ہیں، تو ایسے آپ کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ تدفین کے تعلق سے وہ عمر جو سنت سے ثابت نہیں، اولیاء صلحاء اور متقی لوگوں کے قرب و جوار میں دفن کرنے کی نیت سے میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا۔ پہلی بات تو اس بارے میں بالکل بہت زیادہ اسٹرکٹلی منع کیا گیا ہے کہ جہاں انتقال ہوا ہے بہتر ہے وہیں دفن کر دیا جائے، ادھر سے ادھر لے کر نہ جایا جائے ڈیڈ باڈی کو، کیونکہ جو حساب کتاب ہونا ہے وہ تو اب یہاں دنیا میں ہونا ہی نہیں ہے نا، سارا وہیں آخرت میں ہی ہوگا، تو لہٰذا دفن آپ کہیں پر بھی کریں، ادھر ادھر نہ لے کے جائیں، مطلب جہاں ہیں وہیں دفن کریں۔ میت کی تدفین تک پسماندگان وغیرہ کا کھانا نہ کھانا، یعنی کچھ لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جب تک یہ دفن نہیں کر دیں گے تب تک یہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ دفن کرتے وقت قبر میں میت کے سر کے نیچے کوئی آرام دہ چیز رکھنا یہ بھی منع ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، یعنی تکیہ وغیرہ رکھنا منع ہے۔ تدفین سے پہلے میت کے سرحانے شجرہ نسب لکھ کر رکھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس سے میت کے عذاب میں کمی ہوگی، یہ بھی خود ساختہ عقیدہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو نہیں سکتا۔ دفن کرتے وقت میت پر گلاب کا پانی چھڑکنا، دفن سے پہلے میت کے سرحانے عہد نامہ کلمہ طیبہ یا قرآنی آیت لکھ کر رکھنا، قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے پہلی مٹھی کے ساتھ منہما خلقناکم اور دوسری مٹھی کے ساتھ وفیہا نعیدکم اور تیسری مٹھی کے ساتھ ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى کہنا یہ منع ہے، یعنی یہ ثابت نہیں ہے کہیں سے بھی۔ اور میت دفن کرنے کے بعد سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھنا یہ بھی منع، یعنی یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ میت دفنانے کے بعد قبر پر سوگ منانے کے لیے بیٹھنا، میت دفن کرنے کے بعد قبر پر کھانا لے جا کر تقسیم کرنا، اور موت سے پہلے اپنی قبر کھودنا، میت کو بطور امانت ایک جگہ دفن کرنے کے بعد دوسری جگہ منتقل کرنا، میت دفن کرنے کے بعد قبر پر قرآن خوانی کرنا، یا میت دفن کرنے کے بعد صدقہ و خیرات کرنا قبر کے پاس، میت قبر کی آرائش اور زیب و زینت کرنا یا اس پر پھول ڈالنا، تدفین کے بعد قبر پر اذان دینا، مٹی ڈالنے سے پہلے میت کے سرحانے قرآن مجید رکھنا۔ تو یہ سب باتیں سنت سے ثابت نہیں ہیں جو ہم بلا وجہ کرتے رہتے ہیں ہمارے یہاں پر ہمارے معاشرے میں۔ اب آپ لوگوں کے کچھ کوشچنس ہو تو پوچھ جی۔ دیکھیے جو سوال آپ نے کیا ہے کہ قبروں پر نام لکھ کے لگانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, تو پھر ہم اپنے والدین کی قبروں کو کیسا پہچانیں گے اور کیسے دعا کریں گے جا کر؟ تو پہلی بات آپ دیکھیں کہ کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ قبرستان جا کر دعا کرنی چاہیے. آپ کے والدین کو, آپ کے رشتہ داروں کو آپ کی دعا, مغفرت کی دعا آپ کے گھر سے پہنچ جائے گی. کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے, کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ دعا مانگنے کے لیے قبرستان جایا جائے. ٹھیک ہے, صرف نماز جنازہ پڑھنی ہے آپ کو, اس کے بعد دعا مانگنے کے لیے قبرستان جانا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. قبرستان کس لیے جانا چاہیے؟ صرف عبرت حاصل کرنے کے لیے اور موت کی یاد کے لیے. صرف یہ دو انٹینشن ہو قبرستان جانے کے, اس کے علاوہ جو تیسرا انٹینشن ہوگا وہ شرک اور بدعت میں شمار ہوگا یا سنت کے خلاف ہوگا. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ جب قبرستان جاتے ہیں تو ہم کو رسول اکرم نے جو دعا سکھائی ہے, یہ تو کتنی سیلفشنس ہوگی نا کہ ہم قبرستان, پہلی بات تو قبرستان دعا مانگنے کے لیے جانا ہی نہیں چاہیے, لیکن اگر آپ جا رہے ہیں تو کتنی دکھ کی بات ہے کہ آپ مرنے کے بعد بھی لوگوں سے کیا کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں. مرنے کے بعد تو سب کے لیے دعا کریں, یہی تو خیر خواہ ہے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے. ہم کو جتنی دعائیں سکھائی ہیں کہ اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم وعاف عنہم, تو جمع کی صیغے میں دعا مانگے, کسی ایک سنگولر کے لیے کیوں مانگ رہے ہیں آپ؟ جب قبرستان آپ جا ہی رہے ہیں تو سب کے لیے دعا مانگے, سب کی مغفرت کی دعا کریے. ایک اکیلے اپنے والدین کے لیے نہ مانگے, اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والے, اگر آپ اپنے اکیلے والدین کے لیے بھی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم نہیں کہ آپ کے والدین کی قبر کون سی ہے اور وہ آپ کی دعا سن نہیں رہا ہے, تو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا, قبر کو دیکھ کر تو نہیں مانگ رہے آپ. تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ قبروں پر نام لکھ کر لگانا چاہیے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, جب رسول اکرم نے خاص طور سے منع فرمایا تو پھر آپ اگر یہ کام کریں تو اس کا مطلب آپ رسول اکرم کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیجئے کیسے کریں. یہ صرف اورنگ آباد کی نہیں ہے بلکہ پورے ہندوستان پاکستان کے لوگ جمعہ کے دن قبرستان جاتے ہیں, جبکہ وہ جھوٹی فیبریکیٹڈ حدیث ہے جس میں ہر جمعہ کو قبرستان جانے کے لیے کہا گیا ہے. جی, جیسے کہ سوال ہے کہ مرنے کے بعد قبر پر اکثر لوگ درخت لگاتے ہیں, اور وہ حدیث سے دلیل لیتے ہیں کہ رسول اکرم نے جب ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ کو معلوم ہوا کہ اس پہ عذاب بہت ہو رہا ہے, تو آپ نے ایک ٹہنی, درخت کی ٹہنی توڑ کر اس پر لگا دی تھی, تو آپ نے کہا تھا کہ امید ہے اس سے عذاب کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ رسول اکرم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم قبروں پر درخت لگاؤ. ٹھیک ہے, اسی لیے دیکھیں کسی کی بھی, یعنی بہت سارے قبروں پر درخت نہیں تھے, یعنی قبرستان میں درخت لگانے کا کہیں سے کوئی حدیث نہیں ملتی ہے ہم کو, اور رسول اکرم نے درخت نہیں لگایا تھا بلکہ ٹہنی توڑ کر لگائی تھی. یہ رسول اکرم کا معاملہ تھا کیونکہ آپ رسول اللہ تھے, آپ جانتے تھے کہ کس قبر پر عذاب ہو رہا ہے, کس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. اگر آپ کا یہ عمل ایسا ہوتا کہ جس سے ہر قبر والے کو عذاب میں کمی ہو جاتی, تو صحابہ اکرام ہر قبر پر پھر ٹہنی لگاتے تھے یا ہر قبر پر درخت گرو کرتے تھے. لیکن آپ کو سب سے پہلے فالو کرنے والے ابو بکر صدیق تھے, آپ کے اوپر جان دینے والے تمام صحابہ عشر مبشرہ جو آپ کے پاس زندہ رہے تمام صحابہ, کسی نے بھی اپنے گھر والوں کی قبروں پر یا اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر ٹہنی نہیں لگائی. وہ ایک اکیلا واحد واقعہ تھا جس میں رسول اکرم کسی قبر کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا تھا کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے, اور کچھ زیادہ اس پر نہیں ہو رہا ہے. ایک شخص وہ جس جو قبر کی جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرا چغل خور تھا, یعنی ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرتا تھا. اور پھر آپ نے ٹہنی توڑ کر اس پر لگا دی تھی, اور آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس سے عذاب قبر کم ہو جائے گا, یا آپ نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ تم لوگ اپنے قبروں پر, اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر ٹہنی لگاؤ یا درخت لگاؤ, بلکہ آپ نے خود یہ عمل کیا تھا. تو آپ کا معاملہ الگ تھا, اور ہم میں سے کس کو معلوم ہے کہ کس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ ہم تو غیب کا علم نہیں جانتے. دوسری بات, ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے نا, رسول اللہ کی بات الگ تھی, وہ اللہ کے رسول تھے, ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھیں, تو ان کا کسی قبر پر ٹہنی لگا دینا ایک الگ معاملہ تھا. اور ان کو دیکھ کر ابو بکر صدیق نے کبھی کسی کے قبر پر ٹہنی نہیں لگائی, جبکہ وہ تو سب سے زیادہ بہترین انسان تھے رسول اللہ کے بعد. نہ عمر رضی اللہ عنہ نے لگائی, نہ کسی اور صحابی نے لگائی. تو یہ جو ہمارے یہاں پر کانسیپٹ ہے کہ پھولوں کے ٹوکرے کے ٹوکرے انڈیل دیتے ہیں قبروں پر اور درخت لگاتے ہیں وہاں پر, یہ سب بدعات میں آئے گا اور سنت کے خلاف ورزی ہوگی, کیونکہ کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ جس میں رسول اکرم نے دوسروں کو کہا کہ تم لوگ لگاؤ. ٹھیک ہے, تو رسول اکرم کا خود کا عمل ایک الگ چیز ہے, اور آپ کا کسی کو حکم دینا اور تاکید کرنا ایک الگ بات ہے. تو اس لیے ہم اس طرح سے اس کو ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں کہ کہیں پر بھی ہمیں ذکر نہیں ملتا کہ اس طرح سے قبروں پر درخت لگانا چاہیے, یہ درخت لگانے کی وجہ سے قبر والے کے عذاب میں کمی ہوگی. نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. ہر انسان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے, تو وہ اپنے اعمال کو پہلے دیکھے اور اپنے اعمال کو درست کرے. واللہ اعلم.